بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نبوی کی ساتویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے اخلاص، خیرخواہی اور وفاداری. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى حافيا عن سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام كما ورد في سوره الاعراف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين والنصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اربعین نبوی کا جو سلسلہ وار درس چل رہا تھا، ان اجتماعات میں ساتویں حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، اور میری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عادت ہے کہ میں اس حدیث کے مضمون سے مناسبت رکھنے والی کوئی نہ کوئی آیت پہلے تلاوت کرتا ہوں، کہ میں نے سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی طرف اور توحید کی طرف، تو ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح، ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم پر تو دیوانگی تاری ہو گئی ہے، تو مخبوط الحواس ہو گئے ہو، تم یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اس کا جواب ہے ان آیات میں. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، مجھے کوئی خبط نہیں لاحق ہوا ہے، میں کوئی دیوانہ نہیں ہوا ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوا ہوں، ولیکن رسول رب العالمین، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا ایک ہی ہوں، پیغامبر. ابلغوا رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ان دعائی لا وحی یوحا، یہ وحی ہے اللہ کی جو میرے طرف آئی ہے اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. وہ انصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہوا جو تم نہیں جانتے. یعنی تم نے اگر میری بات کو رد کر دیا تو جو شامت تمہاری آنے والی ہے وہ مجھے معلوم ہے، تو میں اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش تمہیں کر رہا ہوں کہ کسی طرح تم اپنی روش کو بدلو اور اللہ کی رحمت کو دعوت دو بجائے اس کے آزاد. یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، بہت سے رسولوں کے، حضرت اسرائیل نے بھی یہ فرمایا جب ان کی قوم برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی، تو انہوں نے رد کیا حضرت اسرائیل کی دعوت کو، تو انہوں نے بڑے ہی حسرت کے ساتھ کہا کہ میری قوم، میں نے نصحت و لکم، میں نے تو تمہاری وفاداری کا خیر خائی کا حق ادا کیا، لیکن اب یہ کہ تم ملا کے لات کہیں گے نا، تمہیں اپنے خیر خواہ پسند نہیں، تم اپنے ان لیڈروں کی پیروی کرتے ہو جو تمہیں گمراہی سے اپنے کرنا چاہیے، تو یہ تمہارا اپنا چوائس ہے جس کا نتیجہ تم نے بھگت لیا ہے. تو میں رنج کروں تو کیسے کروں؟ یہ انتہائی رنج والا جملہ ہے کہ رنج ہو رہا ہے. اس لیے کہ رنج میرا جو ہے اب وہ کس بات پر ہے؟ سنت یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کا نتیجہ تمہارے پر وارث ہوا ہے. اب یہ جو لفظ نصیحت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمن قرآن مجید میں بار بار آیا ہے, اسی پر یہ بہت جامع حدیث ہے. یہ جواب القلم میں سے ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ حضور نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی انعامات ہیں جب ان کا ذکر کیا ہے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے اونچی تو جواب القلم. مجھے اللہ تعالیٰ سے نہایت جامع کلمات عطا فرمائے. مراد کیا ہے؟ کم سے کم لفظوں میں بہت بڑی حقیقت بیان کر دینا, دریا کو کوزے میں بند کر دینا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں, جامع بات کرنا, جوان نہیں کرے. اصحاب جنۃ, اب دو لفظ ہیں, روزا ڈھال ہے نفس سے حملوں سے تمہیں روکنے کے لیے اللہ نے ڈھال دی. جس طرح آپ دشمن سے دو بدو مقابلہ ہو رہا ہو تو اس کی تلوار سے وار کو روکتے ہیں, اس کی ڈھال دیں. تو نفس کے حملوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ڈھال دیا. اصحاب جنۃ, اس طرح سے بے شمار کلمات سے, بہت عمدہ کلمات, جامع کلمات, انہیں جواب القلم کہا جاتا ہے. تو ان جواب القلم میں سے یہ حدیث بھی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت تمیم ابن عوف الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنیت ہے ابو رقیہ. وعن ابی رقیہ تھا تمیم ابن عوف الداری یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, انہوں نے فرمایا اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, یہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین و النصیحہ, اب یہ دو الفاظ ہیں. دین کو نام ہے نصیحت کا, خلوص کا. اصل میں نصح کا لفظ اردو زبان میں آتا ہے کوئی شے جو صرف اپنی اصلیت پر برقرار ہو اور اس میں کوئی شے جو ہے کوئی امپیورٹی شامل نہ ہو, بالکل صاف صاف شفاف. اسی طرح انسان کی نیت جب صاف اور شفاف ہوتی اور اس کے اندر کوئی اور شے شامل نہیں ہوتی. بس فرض کیجیے کہ میں آپ کو کسی اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں, یہ کام تو اچھا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں میں اپنی برتری آپ پر ثابت کر رہا ہوں کہ یہ خالص نہیں ہوئی بات ہے, اب اس کے اندر ملاوٹ آ گئی. خلوص وہ ہوگا کہ آپ اس کی طرف خیر خواہی آپ کو بخشی ہو, یہ نہیں کہ اپنے علم کا روب گانٹنا ہو یا اپنے تقوی کا اشتہار دینا ہو یا اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہو کہ یہ مجھ سے کمتر ہے میں اس سے بہتر ہوں. اگر یہ شے شامل ہو گئی تو وہ بات خالص نہیں رہی, یہ دودھ خالص نہیں ہے, اس کے اندر پانی ہی نہیں جوہر کا پانی ملا دیا گیا, کسی گندی نالی کا پانی ملا دیا گیا. تو نسخ کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی شے بھی تو خالص. اب یہ جو ہے لفظ اور تعلق کیا ہوگا؟ النصیحہ, دین کو نام ہے اس کا, یہ خلاصہ ہے دین کا. یوں سمجھیے کہ دین کی ایک حقیقت ہے, یہ یوں کہیے کہ دین اللہ کا جو ہے اخلاق ایک حقیقت سے واحدہ ہے, البتہ اس کو بیان کرنے کے اسلوب جدا جدا ہے. کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے, بات وہی نکلے گی, کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ وہی برابر ہوگا. کبھی کسی اصطلاح میں بات ہو رہی ہے, غور کریں گے تو بات وہی پہنچ گئی. کبھی اصطلاحات بدل کر کچھ اور انداز اختیار کیا گیا, بات مضمون واحد ہوئی. جس کی مثال اگر آپ دیں تو جو لائن پور کہلاتا تھا فیصل آباد, اس میں گھنٹہ گھر ہے. اب آٹھ بازار ہیں جو اس گھنٹہ گھر پر آ کر جمع ہو رہے ہیں. جس دروازے سے داخل ہو جائیں, جس بازار سے داخل ہو جائیں, پھر گھنٹہ گھر کے سامنے آئے گا, گھنٹہ گھر پہنچ جائیں گے. تو دین کی حقیقت جو ہے حقیقت واحدہ, اس کو بیان کرنے کے لیے بے شمار اسلوب ہیں. جس کو کہا گیا ہے شعر کے اندر کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. اب یہ ادب کا کسی کی فصاحت اور بلاغت ہے اور قادر الکلامی کا ایک جو ہے مظہر ہے کہ وہ ایک پھول کی تعریف کر رہا ہے, کس کس انداز میں کر رہا ہے, جن کن پہلوؤں سے کر رہا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. تو یہاں دین کی حقیقت کو واضح کیا جائے گا. اب دین اور نسبت اس پر حضرت عوف فرماتے ہیں اور حضرت امین ابن عوف فرماتے ہیں خود نام نے بند کر. حضور کس کے ساتھ رشو خیر کھائی, کس کے ساتھ وفاداری, کس کے ساتھ خلو رشتہ, یہ تو باتیں کیجیے تو دین اور نسیح آ سکتی کس کے ساتھ. اب یہ الفاظ آتے ہیں قال اللہ بڑے کتاب ہی بڑے رسول ہی بڑے امت المسلمین عامت اور اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کی رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عوام مسلمانوں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے. یہ گویا کہ پانچ جو ہے وفاداریاں ایک بندہ مسلم کو نبھانی ہے. اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ پانچ اعتبارات سے اس میں خلوص ہو, اخلاص ہو, بے میل, بغیر کسی ملاوٹ کے, بغیر کسی امپیورٹی کے, ان پانچ میں حق ہوا تھا. اب اس میں غور کیجئے کہ پہلی تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے لطف و خیر خائی کے چار تقاضے ہیں, ایمان اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, رسول پر ایمان. یہ چار چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں یہ ضروری ہے کہ ایمان نمبر ایک اور نمبر دو اطاعت اللہ کی اطاعت, اس کے کتاب کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت. نمبر تین محبت, اللہ کی محبت, اللہ کی کتاب کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت. اور نمبر چار وفاداری, اس کا میں مفہوم بعد میں بتاؤں گا. اللہ کے ساتھ وفاداری, اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری, اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری. اب یہاں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. دیکھیے ایمان جو ہے یہ تو میں نے سب سے پہلی بات بتائی, اللہ پر ایمان, کتاب پر ایمان, رسول پر ایمان. لیکن اس سے پہلے بڑی تفصیلی بحثوں کی لیے ایک ایمان ہے قانونی فقہی ایمان, جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے, زبان سے تھا, زبان سے ٹیسٹیفائی کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ہمیں پتا نہیں وہ خلوص دل سے کہہ رہا ہے یا مناسبت کے ساتھ کہہ رہا ہے, یہ ہم نہیں جانتا. ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے دل میں اتر کر بیٹھنے کا. لیکن یہ اصل ایمان نہیں ہے, یہ ایمان دنیا میں کام آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, ہمارے آپس کے تعلقات میں. اب ظاہر بات ہے کہ میری بیٹی ہے, میری بچی ہے, اس کا نکاح کسی مسلمان سے ہی ہو سکتا, مجھے دیکھنا پڑے گا جدھر سے سوال آیا ہے وہ مسلمان بھی ہے, اسلامی ریاست کا سربراہ مسلمان ہی ہو سکتا, دیکھنا پڑے گا. آج بھی چاہے اسلامی ریاست دنیا میں کہیں نہیں ہے لیکن جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہاں کا سربراہ مسلمان ہوگا. اب کون مسلمان ہے کون نہیں ہے صرف کے معیارات میں تو بیان کر سکتا ہوں, اس وقت اندر مجھے جانا تھا. صرف کہنا یہ تھا کہ ایمان اصل میں نام ہے یقین قلب میں. جب یہ شہادت دل میں سے آئے, دل کی گہرائیوں سے نکلے, بڑا پیارا شعر یاد آ گیا حضرت علامہ اقبال کا, تو عرب ہو یا عجم ہو, اب عرب ہوئے جس کی زبان عربی ہوئی, لا الہ الا اللہ کے معنی اسے معلوم ہے. عجمی جو ہے وہ بیچارہ عام جو ہے اسے پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے. لیکن تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے زبان. یہ جو ہے اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جو عرب نکال رہا ہے, اس کی اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہے. جب تک دل گواہی دے, ہاں دل گواہی دے تو اب در حقیقت یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ حقیقی ہے, یہ معنوی ہے. تو اس اعتبار سے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ صرف وربل اٹیسٹیشن جو ہے زبانی گواہی اور شہادت سے پورا نہیں ہوتا, اس کے لیے دل کا یقین, یقین قلبی یہ ہونا ضروری ہے. البتہ اس یقین کرنے کے پھر مداری جو مراحل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل کی، کان نہ کترا ہو، ایک درجہ وہ ہے اس درجے یقین کی جیسے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہمارا بیان اسلوب بیان ہے، جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر یقین ہو جاتا ہے. جیسے ہزار آدمیوں نے آ کر خبر دی ہو، ٹھیک ہے ہم یہی سمجھیں گے یا آخر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہوں گے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ معلوم ہوتا ہے جب خود جا کے دیکھ لیں، فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے اب جا کر دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ یقین کے جو بچے سر مشاہدہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ یقین پیدا ہوتا ہے انسان میں اللہ پر، آخرت پر، ماس بادل موت پر، وحی پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، یہ یقین پیدا ہوتا ہے. اس سے کم تر درجہ دیے تھے پہلے تک اس طرح ہو پڑتا ہوں یار، یہ ہر وقت مستعد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آئی ایم ان ہز پریزنس. کم سے کم یہ درجہ تو ہو، ورنہ پھر وہ یقین والی بات نہیں. ویسے یقین کی جو گہرائی ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے شاید پہلے بھی سلطان باہو کا مجھے وہ مصرع، مجھے زیادہ پنجابی آتی نہیں ہے اور پنجابی صوفیہ کا کلام جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے مطالعہ بھی کیا ہے، لیکن بات چیزیں جو سننے میں آتی ہے تو واقعی محسوس ہوتی ہے، بہت گہری باتیں بتائی ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، یہ دلوں کا آپ ناپ نہیں سکتے کہ کتنی کتنا نیچے ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ مقصد ہے روح کا، روح کی گہرائی کو آپ جان نہیں سکتے. روح کا ڈالو گا سے باری کا رنگ پر یہ سلون کا بھی روح پورے روح میں ہمرے ربی وہ معلوم کی تو مجھے علم ادا خلیلا، تمہیں تو علم بہت کم ملا ہے، تم نہیں جان سکتے. روح کی حقیقت کیا سمجھو گے، اللہ کی ذات کی حقیقت کیا سمجھو گے، اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو بس. اللہ کی آیات نشانیوں سے اللہ کا ماننا، اللہ کی ذات کے بارے میں تو ہو کیا گیا ہو تو بھی مت، تمہارے ماورا ہے تقریب مالا یہ کام ہے، اپنے دماغ کو خواب کا آپ ایک ایسی بات میں ڈال رہے ہیں جس کی شدت طاقت نہیں ہے. اس حوالے سے ایمان جو ہے اللہ پر، رسول پر اور کتاب پر، وہ یقین والا ایمان کے بعد. اب ظاہر بات ہے یہ جب اس کے بعد آتا ہے تقاضا شکار، اللہ کا حکم مانو، رسول کا، کتاب کا، اور تیسرا محبت ہے. صرف کتاب نہیں، صرف کتاب تو مجبور نہیں ہوتی، ہم انگریزوں کی مطیع سے کیا کرے، وہ لانچ آئے تھے انہوں نے پتہ کر لیا تھا، بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، آلے فرعون تھے، آلے یعقوب کہہ لیجیے نا، کیونکہ بنی اسرائیل کون تھے، آلے یعقوب تھے، یعقوب کی نسل غلام تھے، وہ ہے مجبوری بھی. لیکن محبت کے ساتھ اطاعت، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ، رسول کی اطاعت محبت. اور اس میں بڑا عجیب ہے، یہ اصطلاحات کا معاملہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت اور محبت جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے عبادت، اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، یہ درس حدیث سے متصل قبل جو میرے خطبات کے ہم ہوئے ہوں گے. یہ عبادت جو ہے ہما تن، ہما وقت، ہما جہد، اطاعت کل، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ پارشل نہیں ہے، یہ چوائس پر نہیں ہے. ہما تن، ہما وقت، ہما جہد، اطاعت کلی، انتہائی محبت کے ساتھ، تب وہ عبادت کا حال ہے. اس میں یہ بحث بھی میں کر چکا ہوں، ہاں اس میں برمنائے کبھی مچھلی، کبھی پاؤں پھسل جائے گا، کبھی غلط بھی ہو گئی، کبھی غلط ماحول میں رہے اس کے اثرات میں پڑ گئے تو غلط کام آپ سے بھی سمجھ ہو، کبھی اندر سے نفس ہمارا کا کوئی ابال آیا، طوفان آیا اور آپ کی خودی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکی اپنے آپ کو اور آپ بہ گئے، لیکن اس کے فوراً اس کیفیت سے نکلتے ہیں اگر انسان کی طبیعت کے اندر پشیمانی پیدا ہو گئی, یہ میں کیا کر بیٹھا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے, اللہ معاف کر دیتا ہے, لاکھوں بار کرو اور دو اور معاف کرو, اللہ تعالیٰ کی معافی کا دروازہ کھلا ہے. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی لی, یہ میری درگاہ جو ہے نا امیدی والی نہیں ہے. سب بار اگر توبہ شکستی بار اگر سو مرتبہ پہلے توبہ توڑ چکے ہو تو پھر آؤ, پھر توبہ کرو, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. معلوم جگر غر جب تک کے موت کے آثار شروع ہوتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں گھنگرو گلے میں بولنے لگے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا. اگر یہ نہیں کرتے تو ایک گناہ پر بھی اگر آپ نے ڈیرا لگا لیا جم گئے اس کی پر تو وہ پھر خلود سے نار کے لیے کافی ہے. یہ میں پہلے بھی آپ سے تو عبادت ہو جاتی ہے. اب لفظوں میں ایک اطاعت محبت اللہ کے لیے ہے تو کیا بنا عبادت, رسول کے لیے یہی دونوں چیزیں آتی ہے تو کیا بنے گا اتباع. رسول کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کا اتباع ممکن نہیں, یہ دونوں چیزیں نوٹ کر. اللہ کی اطاعت ممکن ہے, اتباع کسے کہتے ہیں, اور اطاعت سے تو فرق کیا ہے, اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم, یہ کرو یہ نہ کرو, اور اتباع کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ انہیں کیا چیز پسند ہے, انہوں نے کہا تو نہیں ہے مجھ سے, انہیں کیا پسند ہے اور آپ اس کی پیروی کریں, ان کا کیا نہج ہے, وہ سوتے کیسے ہیں رات میں, وہ چلتے کس طرح ہیں, ان کا انداز کیا ہے, ان کا قرض کیا ہے, ان کو پسند کیا ہے, یہ دیکھ کر اگر تو حکم لے دیا اس کی پیروی کریں گے اتباع. اور اس اتباع کے بارے میں فرمایا گیا سورہ آل عمران, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اتباع کرو میرا, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اب یہ آج کے اطاعت کو بتایا اتی اللہ, اور اگر یہ نہیں کرتے تو کفر ہے, اطاعت نہیں ہے تو کفر ہے, چاہے وہ کفر مانوی ہے, آپ نے لائن کراس نہیں کی ہے, اسلام سے نکل کر کفر میں نہیں گئے, لیکن وہ پھر اصل کفر ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز گاندھی کو چھوڑ کے اس نے کفر کیا, یہ پھر کافرانہ ہے, اس میں کفر ہے, وہ مضمر ہے کفر. البتہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ لائن کراس نہ ہے, اس کے لیے لائن کھینچی ہوئی. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت عبادت کر دی, اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت اتباع بن گیا. ایک بات اور نوٹ کیجیے, جب ایمان کا ذکر آئے گا اطاعت کا ذکر آئے گا تو اللہ کے فوراً بعد رسول ہوگا. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد کتاب پہلے سے رسول, یہ ترکیب بھی بلا حکمت نہیں ہوتی, اس میں حکمت ہے. ایمان اللہ کو رسول, آمنو باللہ ورسولہ, اطیع اللہ ورسولہ, یہاں کتاب آ گئی, اس کی وجہ کیا ہے, کتاب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئی, لہذا اس کو وہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں, کتاب کی کام اللہ کی کام اللہ کا کلام, اس حوالے سے گویا کہ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں, لیکن یہاں اس کی ضرورت ہے, وہ میں بھی آپ کو بتا دوں. اچھا, اللہ اس کے رسول اور کتاب کے ساتھ وفاداری کا لگا رکھتا ہے, لیکن مائنڈ نا چاہتی ایمان کتاب محبت اور وفاداری, وفاداری کیا ہے, وفاداری یہ ہے کہ آپ نے خود کو اللہ کے احکام پر عمل کیا, اطاعت کا تقاضا پورا ہو گیا, اللہ کے خلاف بغاوت سے اس کو فروغ کرنے کے لیے آپ میدان میں نہیں آئے تو وفاداری کہاں رہی. غداروں کی قیادت حکومت خطیب کی تھی, وفاداری کا نہیں. جو غدار کا ساتھی ہے غدار ہے. یہ بش نے جو الفاظ کہے تھے, یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, دیر از نو گرے ایریا ان بٹوین. یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو, درمیانی کوشش کریں گے. اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے افغانستان میں, تو پھر ہمارے دشمن بھی تیار ہو گئے. ایک مطلب بھی چیلنج ہے. ہمارا کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کام گیا. اسی کا اللہ پر یقین ہے نہیں, نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. جب ہم اللہ کے ساتھ وفاداری, اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ وہ تو فرماتا ہے ان تنصر اللہ ينصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں کہ تم نے تو رخ پھیرا ہوا کسی اور کی طرف, اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہے تمہاری, اور اللہ تمہاری چاکری میں لگا رہے گا ماں کے ساتھ. تو جب اللہ پر بھروسہ نہیں تو مجھ سے تو ڈرنا ہی کرنا اس طرح کے بات سے. لیکن یہی بات مجھے حال ہی میں معلوم ہوئی ہے کہ اصل میں یہ بش کے الفاظ نہیں, یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں. ہی ہو از ناٹ ود می از اگینسٹ می, یہ بائبل کے الفاظ جب مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. یہ بات صحیح تو اللہ کا معاملہ بھی کیا ہے, یا میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف, درمیان میں کوئی بات نہیں. اگر میرے وفادار ہو تو پھر میرے باغیوں کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہونا چاہیے. تعاون کرتا ہے چاہتی ہی کیسی ہے, ان کو تقلیت دینا چاہیے مانی دار منی میں سے. یہ وفاداری کا تقاضا کتن ہے, اور اس وفاداری کے بغیر عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. عبادت میں نے کہا ہمتن ہم وقت ہما جہت اللہ کی طاعت. جب نظام کافرانہ ہے تو آپ کی طاعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی زندگی کا جو اجتماعی پہلو ہے وہ تو طاغوت کے تحت ہے, کتاب کا بھی طاغوت. تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ عبادت کا معاملہ اطاعت سے ہوں گے, لیکن وہ اطاعت جو ہے آپ کسی باطل نظام کے تحت رہتے ہوئے کلی اطاعت نہیں کر سکتے. جتنی کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے تو آپ گزری. لیکن یہ کہ جو نہیں کر سکتے اس کا میں نے بارہا بیان کیا. کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرو, تن من دھن سے یہ لگاؤ. یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے. نہیں کرتے البتہ اس کے پھر دندے ضرور ہیں. وہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں بار بار, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اب سب سے بڑا منکر ہے طاغوت کا نظام. یہ کسی نے چھوٹی سی چیز چوری کر لی, ٹھیک ہے بڑی برا کام ہے ضرور ہے. یہ نظام طاغوت کی باغیانہ اللہ کی بغاوت پر مشتمل سیکولرزم. ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے, کسی آسمانی قانون کو نہیں مانتے. ہم تو خود حاکم ہیں, پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر ڈیموکریسی چلے گی, اور ہم خود کیا کریں گے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا جائیں گے, کیا نہ جائیں گے. ہم چاہیں گے ہم دین پرستی کو جائز قرار دے دیں گے, ہم چاہیں گے تو زنا کو کوئی گناہ یا جرم قرار دیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. زنا سے مغرب میں زنا کوئی جرم نہیں ہے, پاکستان کوئی جرم نہیں, زنا بالرضا کوئی جرم نہیں. ہاں اگر نابالغ لڑکی سے کیا تو جرم ہو جائے, اگر بالجبر کیا ہے تو جرم ہو جائے گا, اگر اس کی رضامندی سے کیا ہے تو پھر نہ صحیح. جو نفس سے زنا ہے وہ کو میں گناہ میں جرم. انہوں نے اپنا قانون بنایا جیسا بنایا, ہم جن شادیاں بنائیں گے قانون, سارا نظام سود پر چلے گا چلے گا, اور یہاں لاٹریاں ہوں گی, ملینز کی لاٹریاں ہوں گی, جوئے ہوں گے, ہوگا چلے گا, پروسیکیوشن ہوگی, ہم لائسنس ایشو کریں گے. بلکہ اب تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں, ہیلتھ سرٹیفکیٹ, کہ یہ عورت جو ہے یہاں پر یہ ایڈ کے جراثیم سے پاک ہے, وہ کلیئر نہیں. تو یہ ہے بغاوت اللہ کے خلاف. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا اقرار کرنے کے لیے ہے. کہ آپ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح قرآن کے ساتھ وفاداری, ظاہر بات ہے کہ وہی اللہ کے ساتھ وفاداری کے سارے تقاضے آ جائیں گے. اس کی ہلکی سی بات یہ ہے کہ قرآن کی اگر توحید کی ہے تو آپ کو شریف سب آنگوز مکان کہہ رہا تھا تین درجے. اس منکر کے خلاف, باطل نظام کے خلاف شدید نفرت بھی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں, دل سے نفرت. ایک پریشانی کا حق ہے, میں کہاں رہ رہا ہوں, کیوں رہ رہا ہوں, اس ماحول میں ہلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے بلکہ قوت لا یموت پر غور کرے اور اپنا پورا وقت جو ہے اپنی صلاحیت میکسیمم فارغ کر کے اپنی معاش سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ضرور نکلائے. تو کم سے کم نفرت ہے. نمبر دو, زبان سے کہے تو صحیح الزام کا کرانا ہے, میں اسے تسلیم نہیں کرتا. اور نمبر تین, دل یا ہاتھ کے ساتھ میدان میں آ جاؤ اور نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو. تو یہی معاملہ کتاب کا ہے. لیکن کتاب اللہ کے بارے میں ایک ہلکی سی بات جو آتی ہے وہ کیا ہے, اور وہ ہمارے ہاں ہے, قرآن مجید کی اگر بے حرمتی ہو تو یہ حمیت ہے. اگر یہ جذباتی معاملہ آتا ہے, ایک قرآن مجید کی بے حرمتی پر ایک دفعہ جو بڑی مہم چلی تھی ہمارے ہاں, احتجاجی مہم پہ جلسہ ہوا تھا, بڑا جلسہ تھا مسجد شہداء آس پاس کی ساری سطحیں بنی, تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم ذبح کریں گے, تم کیوں ذبح کریں گے, قرآن کے احکام کو ہم توڑیں گے نا, اصل بے حرمتی تو ہم کر رہے ہیں. ماں آمن ابھی قرآن منصحلہ مہارے بن, لیکن جذبات کا معاملہ ہے. حضور کی توہین ہو جائے تو ایک طوفان ہو جائے, توہین تو میں بھی کر رہا ہوں, ہم بھی کر رہے ہیں. حضور کی سنت کا اجتماع نہیں کر رہے تو توہین تو میں بھی نہیں کر رہا ہوں. حضور کے احکام کو اپنے پاؤں تلے بھونج رہے تو توہین کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. لیکن کسی نے توہین کر دی تو اب ہمارا خون کھول اٹھتا. میں یہ اچھی بات کروں, اتنی حمیت تو ہونی چاہیے, لیکن یہ معاملہ جذباتی سے رکھے, اصل جو ہے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ساتھ وفاداری اور اللہ کی کتاب اور رسول کے ساتھ وفاداری کے تقاضے کیا ہے. رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہوگا, دو چیزوں کے ارکل سے کرنا, اطاعت اور محبت. تیسری بات کیا ہوگی, رسول کے مشن میں ان کی مدد. قرآن کے ساتھ وفاداری کے ذمن میں میرا کتاب کا آج سے ٹھیک 50 برس پہلے جو دو تقریریں میں نے کی تھی مسجد شہداء, مسجد حضرہ خبر آباد میں, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, جو کتاب کا ہے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے. اس کے ترجمے جو ہے لوگوں نے خود کر کر کے لازم دیے ہیں, یعنی واقعہ ہم ترجمہ کرانا پڑتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ ایک صاحب نے عربی میں ترجمہ کیا, ایک صاحب نے فارسی میں کیا, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے یہاں کی یونیورسٹی کے, میں ان سے واقف بھی نہیں تھا, لے آئے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. ایک صاحب ہیری کالج آف کاپس کے پروفیسر تھے انگلش کے, انہوں نے انگلش میں کیا, چھپوانے کا اہتمام نے خود کیا, جا کر کریکشن بھی جو ہے پریس کے اندر خود کیا, اور کون سے زبانوں میں, بنگلہ دیش, مہاراشٹر کی زبان ہے, تامل زبان ہے, ہندوستان میں بہت سی زبانوں کے اندر, ابھی پچھلے دنوں خالص ہندی میں چھپا ہوا نسخہ آیا. تو پانچ حقوق اگر آپ پتا کرتے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ وفادار ہیں, مطلب نہیں, اس پر ایمان یقین والا, اس کے نتیجے میں تعظیم ہوگی, صرف ظاہر ہی نہیں کہ گر گیا ہے تو آپ نے اٹھا کر اس کی جو ہے وہ گیہوں توڑ کر خراب کر دی, یہ بھی ہے, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے کہ اونچی جگہ پکڑ, یہ بھی شامل ہے کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگا, یہ سب چیزیں ہیں اس کی تعظیم میں. لیکن اس کی تعظیم کی سب سے بڑی بات پھر وہی ہوگی, اس کے احکام پر مانو, عمل کرو, ورنہ یہ سب کچھ کیا اور احکام نہ مانے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ تعظیم نہ ہوئی. نمبر تین, اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اللہ جی نے آ کہنا ہوں کتاب اور یتنو نہ ہوں حق کا تلاوت. نمبر چار, اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اس کے دو درجے ہیں, تذکر بالقرآن, تدبر بالقرآن, اور نمبر پانچ جب پہنچاؤ اس کی تبلیغ کرو, اسے عام کرو. یہ پانچ حق ادا کریں گے تو آپ قرآن کا حق نصیحت ادا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ وفاداری کا حق ادا. اسی طرح رسول کے ایک آیت سورہ اعراف کی ہے, اسی کے نصیحت میں آ گئی, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. رسول کے ساتھ حق ہے, ایمان لاؤ جیسا کہ میں آج کر چکا ہوں, لیکن دلی یقین والا ایمان, ان کی تعظیم کریں, رسول کی بھی تعظیم کو, رسول کا نام دیا جائے اور آپ درود نہ بھیجیں تو آپ گویا کہ توحید کے مستحق ہیں. یہ بھی تعظیم ہے. آپ مسجد نبوی میں ہیں یا ہوتے تھے صحابہ, تو گرو کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو جائے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور اس طرح ان سے بلند آوازی سے بات نہ کر بیٹھنا جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہو. میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں, بحث ہوئے, آپ نے زور سے ذرا آواز بند کی, میں نے آپ سے بڑھ کر آواز بند کی, یہ ہم آپس میں کر لیں. لیکن اگر رسول سے کیا اللہ اعمال کو تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں گے, من تم لا تعلمون, اور تمہیں پتہ نہیں چلے. اب ہمارے لیے کیا ہے, فرض کیجیے میری اور آپ کی تو گفتگو ہو رہی کسی موضوع, میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں, آپ اپنا خیال پیش کر, آپ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں, اب میری زبان بند ہو جانی چاہیے. اب اگر میں کچھ کہتا ہوں تو یہ گرو رسول کی طور, ہاں بعد میں میں تحقیق کروں گا کہ حدیث جو بیان کی گئی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کی سند درست ہے کہ نہیں ہے, محدثین کیا کہتے ہیں, جو ماہرین انصاب ہیں اسماء و رجال کے ماہرین کیا, یہ میں کروں گا تحقیق بعد میں, اس وقت زبان بند ہو جانی چاہیے. اگر یہ ہم نہیں کرتے, نہیں جی جی نہیں رائٹ بھی نہیں ہے, تو گویا کہ آپ نے رسول کی آواز کو اپنی آواز سے بدل دیں گے. تو فرمایا فلدی نام ہوگی واہ ضرور ہو نہ سرو ہو وہ تبا نور نظیم ضلع راہ ہو اور اتباع کیا اس نور کا, وہ نسر ہو اس کی نصرت کی مدد کی خدر کے کام کی. ذرا غور کیجیے, حضور انتہائی غیور انسان سے آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. میرے تو آنکھوں میں ہمیشہ آنکھ آ جاتی ہے جب میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں, چونکہ ہجرت کا حکم تو آ گیا تھا لیکن حضور کو ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی اور رسول نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ گئے. لیکن جب وہ حضرت یونس سے غلطی ہوئی تھی اس لیے ان کی سزا ہوئی پکڑ ہوئی, تو حضرت ابوبکر نے اپنے طور پر دو اونٹنیاں خوب کھلا کھلا کے تیار کی ہوئی ہیں, فربا ہوئی ہیں تاکہ راستے میں انہیں لے کے ضرورت کے پیش مار دیں, جسم کے اندر نبیس توڑ ہو کہوں اتنے اٹھائے. اب ایک دن اچانک دوپہر کے وقت حضور اپنا چہرہ مبارک جو ہے لپیٹے ہوئے اپنے امامے میں اب آئے, دور سے دیکھا گھر والوں نے حضور آ رہے ہیں اور حیرانی ہوئی, یہ وقت تو آنے کا نہیں ہے, عام طور پر عرب میں زور رقص کے درمیان کسی کو وزٹ کرنا یہ وہاں کے آداب کے خلاف, یہ فیلولے کا وقت ہے, بازاری بند ہو جاتے ہیں. خیر حضور تشریف آئے, فرمایا کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے. اب بہت خوشی میں سمجھتے تھے کہ اب مجھے حضور شاباش دیں گے. حضرت ابو بکر نے کیا کہ حضور میں نے دو اونٹیاں تیار کر رکھی, آپ نے توقع غلط ہے, اچھا ٹھیک ہے میں ایک استعمال کروں گا لیکن قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر رو پڑے کہ حضور میرے ساتھ یہ بغا ہے, اپنا سارا اثاثہ حضور پر لگا دیا, دو بچہ گھسا تھا وہ ساتھ لے گئے, گھر میں ایک کچا نہیں چھوڑا, حالانکہ پیچھے بیٹیاں تھی, بیوی تھی, باپ کا بوڑھا ادا, اب وہ کہاں پا. ایک اشارہ کیا حضور نے حضرت عائشہ کی کہ مجھ سے شادی کر دو, ایک جملہ تھا وہ تو آپ کی بتیجی ہے, یعنی میں آپ کا بھائی ہوں, دیدی بھائی, تو بھائی دیدی قوت اور ہے, وہ قانونی شرعی قوت کا معاملہ رہتا ہے, چھ سال کی عمر تھی. وداعی بات نہیں ہوئی, نکاح تو ہو گیا نا, چھ سال کی عمر میں وداعی, نو سال کی عمر میں ہوئی. تو بہرحال حضور بہت مجبور تھے, اپنی ذاتی کسی بات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں. سوال اگر تھا تو یہ تھا کہ اللہ نے میرے دل میں بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے کہ میں اس کے دین کو غالب کروں, آؤ میرا ساتھ دو. اس کے لیے آپ فائل بن کر گئے, در در گئے, لوگوں سے جا کر ملے, سرداروں سے جا کر ملے, قبیلوں کے جو ہیں سردھرے لوگ تھے ان سے جا کر ملے, میرا ساتھ دو. ورنہ سبوں اور سبر دور رضی اللہ معاف ہوں. اور چوتھی بات یہ کہ دور نازی کیا گیا آپ کے ساتھ یعنی قرآن, اس کی پیروی کرے, اولائے سب روس میں ہو وہی ہوں گے فلاح پانے والے. اللہ رب اجعلنا منہم, اللہ رب اجعلنا منہم, اللہ رب اجعلنا منہم. تو اس حدیث میں ابھی دو وفاداریوں کا بیان باقی ہے, بولے علمت المسلمین وعامت مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ نصف و خیر خواہی, اور مسلمان عوام کے ساتھ نصف و خیر خواہی. اب اس کے تقاضے کیا ہیں وہ ان شاء اللہ اگلے دن میں بیان کروں گا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.